میرے بھائی دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ ہمیں ایک مہینہ دیا تھا جو اب تقریباً ختم ہونے والا ہے نا، آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ مہینہ شروع ہوا تھا اور اب ختم ہو رہا ہے. کس کس کی یہ کیفیت ہے یہ بتائیے، سب کی ہے کہ یہ ابھی مہینہ شروع ہوا تھا اور بڑے جلدی ختم ہو گیا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. بس اس کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو ایک فزکس والے کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیویٹی، تھیوری آف ریلیٹیویٹی. یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہیں نا، ذرا میں ان کے حساب سے ہی بات کر لوں گا. تھیوری آف ریلیٹیویٹی کیا ہے؟ اگر آپ بیمار ہوں، نیند نہ آ رہی ہو تو رات کاٹنی مشکل ہو جائے. رات کاٹنی کیا ہو جائے؟ ہاں. اور مجنوں کے پاس اگر لیلا آ جائے رات کے وقت اور صبح تک بیٹھی رہے تو رات اس کو کم معلوم ہو، وہی رات اس کو کیا معلوم ہو؟ چھوٹی معلوم ہو، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ رات وہ بھی بیمار کے لیے، وہ بیچارہ کروٹیں بدل بدل کے گزار رہا ہے کہ اب رات کب ہوگی، رات کب ختم ہوگی. اور ایک طرف وہ ہے جو مجنوں کے پاس لیلا آ گئی، رات کو آئی، صبح تک بیٹھی، اس کو وہ رات بہت، وہ کہے گا بڑے جلدی رات گزر گئی، بہت جلدی رات گزر گئی. تو ہماری یہ کیفیت دوسری والی ہے نا، بہت جلدی رات گزر گئی. یہ محبت کی علامت ہے، یہ علامت ہے اللہ تعالی کی محبت کی، کہ اللہ نے ایک تحفہ دیا تھا وہ بڑے جلدی واپس چلا گیا، بہت جلدی گزر گیا رمضان کا تحفہ. تو یہ بہت محمود کیفیت ہے. اسی لیے بعض جگہوں پر جو یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یہ غلط ہے. اول تو یہ سنت نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبے میں یہ کلمات نہیں پڑھے. اور اگر ایسے لوگ جو رمضان کی رخصت ہونے پر افسوس کر رہے ہیں، ہے نا، بالفرض اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو جائیں، وہ کہیں آپ لوگوں کے افسوس کرنے پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور ایک مہینے کے روزے اور فرض کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تو ان سب کے منہ لٹک جائیں گے. بھائی یہ ایک مہینہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، ہم اسی کی قدر کر لیں، ہم اسی کی قدر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں کامیاب فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں، اور قدر کرنا کیا ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی؟ اگر ہمیں تقوی حاصل نہ ہوا، ہم متقی نہ بنے، تو یہ رمضان کی قدر نہ ہوئی. اچھا اگر ایک آدمی پہلے سے متقی تھا، اس کے تقوی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، وہ یہ سوچے. اور زیادہ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو ہدایت یافتہ ہو گئے یعنی اللہ والے ہو گئے، صاحب نسبت ہو گئے، اللہ سے ان کو تعلق حاصل ہو گیا، تو وہ ایک سطح پہ نہیں رہتا، اللہ اس میں زیادہ زیادہ فرما دیتے ہیں، تعلق کو زیادتی فرماتے ہیں، اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اور جتنی ان کی ہدایت کا درجہ بڑھتا رہتا ہے، اتنا ہی ان کا تقوی بڑھتا رہتا ہے. وآتاهم تقواهم والذین اهتدوا زادهم هدى، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہدایت یافتہ ہو گئے، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور وآتاهم تقواهم، جتنی ان کی ہدایت بڑھتی جاتی ہے، ان کا تقوی بھی بڑھتا جاتا ہے، تقوی بھی بڑھتا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں گناہ نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے بھائی، ہم سب انسان ہیں، گناہ تو ہونے ہیں ہم سے، مگر جتنا جس کا تقوی زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس سے گناہ ہوں گے تو اس کی توبہ کی کیفیت بھی الگ ہوگی، اس کو اللہ مزید جلدی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام کی توبہ اس کی قبول کی جائے گی. غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، بلکہ بعض اوقات تو غلطیاں کروائی جاتی ہیں کہ میرا بندہ بہت متقی ہو گیا, ہر گناہ سے یہ بچ رہا ہے, چھوٹے بڑے ظاہری بات نہیں, کہیں ایسا نہ ہو اس میں عجب آ جائے, تکبر آ جائے, تقوی کی وجہ سے تکبر نہ آ جائے, تقوی کی وجہ سے عجب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ بیلنس کرنے کے لیے کچھ گناہ کروا دیتے. اللہ کی شان عجیب ہے, جس کو اللہ کچھ مقام دینا چاہتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی مصیبتوں میں رکھتے ہیں, پہلے بڑی مصیبتوں میں رکھتے ہیں, پھر کہیں جا کے اس کو کوئی مقام دیتے ہیں. ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی تو ایک انگریز کا ایک وہ تھا سائز, اس کا جو وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں وہ استبل, گھوڑوں کا استبل تھا, انگریز افسر تھا اس کے گھوڑوں کا استبل تھا, وہاں پر گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والے کو سائز کہا جاتا ہے, وہ سائز تھا. اس سائز نے کہیں پانچ پیسے کی دس پیسے کی وہ لے لی ہوگی وہ لاٹری کا اس نے وہ ٹوکن لے لیا, خرید لیا, اور واقعتاً اس کی 50,000 کی لاٹری نکل آئی. 50,000 کی لاٹری, اس وقت کے 50,000 جو اب کے کروڑوں روپے ہو گئے. بھائی اس وقت کے 50,000 اب کے کتنے ہو گئے آج سوچیں, کروڑوں اربوں روپے شاید ہو گئے. تو اس وہ لاٹری والے آئے اس انگریز کے پاس کہ بھائی تمہارے ہاں اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے, میرے ہمارے گھوڑوں کی رکھوالی کرتا ہے, سائز ہے ہمارا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی 50,000 کی لاٹری نکلی ہے. اس نے کہا لاؤ مجھے دے دو. اس نے اپنے پاس رکھی, اور یہ سوچا کہ یہ تو یہ جو سائز ہے اس نے تو کبھی 5 روپے کی شکل نہیں دیکھی. اس وقت 5 روپے بہت ہوتے تھے. تو اس نے کہا اس نے تو کبھی 5 روپے کی شکل نہیں دیکھی, اس کو اگر کہا جائے گا کہ 50,000 کی تیری وہ لاٹری نکلی ہے تو اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. اردو فارسی میں کہتے ہیں شادی مرگ, یعنی اتنی خوشی تاری ہو جائے کسی پہ کہ اس کی وجہ سے موت آ جائے. یہ خوشی کی وجہ سے بھی بعض اوقات موت آ جاتی ہے. اسی لیے حکیم الامت حکیم الامت تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر خوشی کی بھی بات ہو نا تو اپنے قریب کے لوگوں کو بتا دیا کرو کہ آج مجھے یہ خوشی ملی ہے, ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے. خود ہی اکیلے اکیلے خوش مت ہوا کرو, بیمار پڑ جاؤ گے. اپنے کسی قریبی آدمی کو بتاؤ کہ آج مجھے یہ خوشی حاصل ہوئی ہے, اور اگر غم کی خبر ہو وہ بھی بتاؤ, وہ بھی بتا دو. یہ جو تعزیت ہے کیوں سنت ہے بھائی؟ تعزیت کرنا اور عیادت کرنا یہ سنت ہے تاکہ غم بڑھ جائے, مریض کو تسلی ہو جائے. بیماری بھی بڑی نعمت ہے. اگر کوئی تکبر والا بھی بیمار ہو جائے نا تو اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے. فرض کر لو کوئی بڑا تکبر والا آدمی تھا, اس کو فالج ہو گیا, اب سارا تکبر ناک کے راستے نکل جائے گا. جن پہ وہ سختیاں کیا کرتا تھا وہ ان سے بھی کہے گا ارے بھائی یار معاف کر دینا یار, ہم نے تمہیں ستایا تھا. اچھا, اور جن سے برسوں پرانی لڑائی تھی, بات چیت بند تھی, وہ بھی آ جاتے ہیں, بھائی بیچارہ بیمار ہے, چلو مل کے آ جاتے ہیں. تو یہ بیماری نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سلو صفائی ہو گئی ہے, دل صاف ہو گئے, تکبر ختم ہو گیا, اور آدمی کا دل بیماری میں نیکیوں کی طرف جانے لگتا ہے, گناہوں سے بچنے لگتا ہے. تو تقویٰ آ گیا, نیکیوں کی طرف رغبت ہو گئی. کتنی نعمتیں اس بیماری کی وجہ سے مل گئی آدمی کو. ہم سمجھتے ہیں بیماری نعمت ہے, بیماری زحمت ہے, بیماری بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مانگیں اللہ سے, مانگنی تو عافیت ہی چاہیے, مگر بیماری جب آ جائے تو اس پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ سے مانگیں بادشاہت مگر راضی رہیں فقیری پر. کیا بات ہے! اللہ سے ہم کیا مانگیں مگر راضی رہیں فقیری پر. بریانی مانگیں مگر باسی دال اور روٹی پہ بھی راضی رہیں. کہ اللہ آپ جو آپ کھلا دیں. کیوں بھائی بتاؤ, مجنو کو اگر لیلا جو ہے مجنو کو اگر سوکھی روٹی کھلا رہی ہو اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کے لیے کسٹرڈ لیے کھڑے ہوں, بریانیاں لیے کھڑے ہوں کہ ہمارے پاس بریانی ہے اور ہمارے پاس بہت اچھا چکن کا قورمہ ہے, اور کوئی کہے جی میرے پاس وہ ہے جو نئی بالکل ڈش ہے, یہ نئی ڈش آئی ہے, میٹھی ڈش ہے, یہ میں لے کے آیا ہوں. اور ایک طرف لیلا ہو اس کے پاس سوکھا ٹکڑا ہو, وہ کہے گا نہیں آپ بہت بہت شکریہ, ہمیں تو جو لذت اس میں آئے گی وہ اس میں نہیں آئے گی, جو سوکھے ٹکڑے میں آئے گی وہ اس میں نہیں آئے گی. تو اللہ محبوب حقیقی ہیں, اللہ سے بادشاہت مانگے مگر فقیری پہ راضی رہے، بریانی مانگے مگر سوکھی روٹی پہ راضی رہے، یہ بندگی ہے، اس کو بندگی کہا جاتا ہے. خیر وہ اس نے کہا لاؤ بھائی مجھے دے دو. اور پھر اس نے کہا یہ تو اس نے سوچا اس انگریز نے، وہ بہت ہوشیار تھا، بہت عقل مند تھا، عقل مند نہیں ہوشیار تھا. دیکھو بزرگوں سے سنی ہوئی بات یاد آ گئی، وہ بھی سن لیجیے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت گاندھی جی بڑا عقل مند آدمی ہے. حضرت نے فرمایا غلط کہتے ہو، گاندھی جی عقل مند آدمی نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون، لقومی یعقلون، عقل والے عقل والے. تو اگر عقل والا ہوتا تو اللہ تو فرماتے ہیں نشانیاں ہیں قرآن کریم میں اور قدرت میں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اگر عقل والا ہوتا تو ایمان لاتا ہو. لہذا عقل مند نہ کہو، ہاں یہ کہو کہ مکار ہے، یہ کہہ دو ہوشیار ہے مکار ہے، یہ تو الفاظ کہہ دو، مگر یہ نہ کہو کہ عقل مند ہے. تو وہ انگریز بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ یہ جو میرا نوکر ہے اس نے تو کبھی 5 روپے نہیں دیکھے، تو میں اس سے کہوں گا تیری 50,000 کی بی سی نکلی ہے تو مر جائے گا. تو اس نے ایک ترکیب سوچی. صبح سے اس نے اگلے دن صبح سے اس کو مارنا شروع کیا، کچھ کام وام ذمے لگائے اور وہ کام میں خود ہی خامیاں نکالتا رہا اور مارتا رہا، دے مار دے مار، اتنا مارا اس کو شام تک، اس کو بہانے بہانے سے خوب مارتا رہا، یہاں تک کہ شام تک اس کو ادھواں کر دیا، مار مار کے ادھواں کر دیا. اور شام کو اس کو کہا کہ لے بھائی یہ تیری 50,000 کی لاٹری نکلی، اگر اور اگر میں یہ صبح دے دیتا تجھے اور اسی وقت دے دیتا کل شام کو ہی تو تو مر جاتا. اب تو اتنا تو نے غم اٹھایا پٹ پٹ کے پٹ پٹ کے، اب تجھے یہ خوشی ملی ہے تو یہ بیلنس ہو گیا، اس سے بیلنس ہو جائے گا، تو مرے گا نہیں، نہ تجھے ہارٹ اٹیک ہوگا. دیکھا یہ ایک انگریز کی اس کی ہوشیاری دیکھیں. تو اللہ اللہ تو اللہ تو ولی اللہ المثل الاعلی، اللہ تو بڑے، او اللہ کی کیا بات ہے بھائی. جس کو اللہ اونچے مقامات دینا چاہتے ہوتے ہیں اس کو دنیا میں غم دیتے ہیں، بیماریاں دیتے ہیں، بڑے بڑے اس کی مصیبتوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس کو کچھ مقام دینا چاہ رہے ہیں. جو اہل محبت ہیں پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں، دینے کے لیے اعزاز کوئی بالائے سما، ایک روز وہ پھر پستی سے اٹھائے جاتے ہیں. میں خانے میں مہکش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں. از خود تھوڑی دیوانے بنتے ہیں اللہ کے دیوانے، اللہ دیوانے بناتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اجتبا یجتبی، اجتبان جبیون سے ہے، یعنی کھینچنا، جذب کرنا، کھینچ لینا. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اگر یہ نعمت نہ دینا چاہتے ہوتے میرے بھائیوں تو اللہ قرآن میں اس کو بیان فرماتے. لہذا یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جذب فرما لیجئے. آپ نے قرآن کریم میں اپنی ایک نعمت ذکر فرمائی ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں. الاجتباء من الجبی والجبی والجذب، یہ اجتباء جبیون سے ہے اور جبیون جذب کو کہتے ہیں، جذب کو کھینچ لینا. جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیں اس کو نفس اور شیطان کھینچ سکتے ہیں؟ پھر اتنی طاقت ہے ان کے اندر کہ اللہ کے کھینچے ہوئے کو وہ کھینچ لیں اپنی طرف. تو یہ اللہ سے مانگنی چاہیے دعا. اللہ نے اس نعمت کا قرآن میں ذکر فرما دیا اس لیے کہ اللہ ہمیں یہ نعمت دینا چاہتے ہیں. دینا نہ چاہتے ہوتے، جیسے باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے ارے بچوں آج میں ایک چیز لایا ہوں تمہارے لیے، وہ ایک چیز لایا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا فلاں چیز لایا ہوں، ایک چیز لایا ہوں. اب وہ بچے کہتے ہیں ابا ہمیں دیجئے، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، دکھائیے. بس جب بچوں کی طلب عروج پہ پہنچ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے دیکھو یہ ہے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں ہم بھی ایک نعمت تمہیں دینا چاہتے ہیں اور وہ ہے جذب. تم مانگو اس کو، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مانگیں. لہذا جذب کی نعمت ضرور مانگنی چاہیے، جذب کی نعمت اللہ سے ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ جذب فرما لیجئے. جس کو اللہ جذب فرما لیں اور اپنی طرف کھینچ لیں، اپنا بنا لیں، تو نفس اور شیطان کی مجال نہیں کہ پھر اس کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ بس ایک بجلی خواجہ صاحب کو جب جذب نصیب ہوا، خواجہ صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو جب اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا، انہوں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے پوچھا کہ جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جذب فرما لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، تو کیا آدمی کو پتہ چل جاتا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو ان کے شیخ تھے اور مرشد تھے، فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں بالغ ہوا ہوں؟ جب پتہ چل گیا تھا، ایک نئی جوانی، نئی قوت محسوس ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میں بالغ ہوا ہوں، علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ میں آج سے بالغ ہو گیا۔ تو فرمایا ہاں حضرت، عرض کیا پتہ چل گیا تھا؟ فرمایا اسی طرح جس کو اللہ اپنا بناتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ او ہو ہو ہو، اب میں پہلے والا نہیں رہا ہوں، اب پہلے والا نہیں رہا ہوں، اب کچھ اور ہو گیا ہوں۔ نہ میں دیوانہ ہوں، اصغر گونڈوی کا شعر ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، کوئی میری جیب اور میرا گریبان خود ہی کھینچ رہا ہے، مجھے کیا پتا، میں نہ مجھے اوریانی کا شوق ہے کپڑے اتارنے کا، نہ ہی کیا ہے، نہ میں دیوانہ ہوں پاگل ہوں، یہ تو کوئی کھینچ رہا ہے میری گریبان کو اور میری جیب کو۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق اوریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، جب خواجہ صاحب کو جذب نصیب ہوا، اس پر شعر سنیے، جب بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ وہ تو لے لیا اللہ نے، وہ لے لیا اللہ نے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ اور سنیے جذب کی علامت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت والا جب ترکی تشریف لے گئے ترکی کے سفر میں، تو وہاں پر ایک ہوٹل پہ سب ناشتے کا وقت تھا، سب کو ناشتے کے لیے اترنا پڑا، تو حضرت والا اور ایک صاحب اور تھے، ان کے پاس حضرت نے اپنے پیسے اور جو ہدایا ملے تھے وہ رکھوائے ہوئے تھے، وہ بھی جانے لگے ناشتہ کرنے کے لیے، حضرت نے ان کو روک لیا، فرمایا آپ کے پاس تو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ یہیں رکے، میں آپ کے لیے ناشتہ یہیں منگواؤں گا، جیسے میرا ابھی ناشتہ یہاں آئے گا آپ کے لیے بھی میں یہیں منگواؤں گا ناشتہ، آپ مت جائیے، وہاں اگر جیب کٹ گئی پھر کیا ہوگا، رش تھا بہت وہاں۔ تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا، وہ انہوں نے وہیں ناشتہ کیا، پھر فرمایا کہ دیکھیں جس کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ اپنی محبت کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، اپنی محبت کی دولت رکھ دیتے ہیں، وہ بھی اگر گناہ کی طرف جانا چاہے تو اللہ اس کو روک لیتے ہیں، ارے کہاں جا رہا ہے میرے بندے، تیرے پاس تو میری محبت کی دولت رکھی ہوئی ہے، تو کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ جب دل میں یہ آواز آنی شروع ہو جائے کہ ارے تم یہ گناہ کر رہے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے رک جاؤ، یہ کام کر لو یہ نہ کرو، یہ کام کر لو یہ نہ کرو، یہ آوازیں آنی شروع ہو جائیں، یہ علامت ہے جذب کی، جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ یہ عجیب باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہر دم باتیں ہو رہی ہیں لیکن آواز نہیں ہے، آواز کے بغیر باتیں ہوتی ہیں، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا اس کے دل میں آوازیں آتی ہیں عجیب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ آیا اور اس بچے نے یہ کہا، امام صاحب ایک سوال پوچھنا ہے، فرمایا بولو، کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہو اور وہ عشاء کی نماز اس نے نابالغی کی حالت میں پڑھی ہو، اب عشاء سے لے کے فجر تک کتنا وقت ہوتا ہے، بہت بڑا وقت ہوتا ہے، بہت طویل وقت ہوتا ہے، اگر اس نے نابالغی کی حالت میں عشاء کی نماز پڑھی اور رات کے وقت وہ بالغ ہو گیا، علامات ظاہر ہو گئی، بالغ ہو گیا، تو کیا اور ابھی عشاء کا وقت باقی ہے, فجر کا وقت شروع ہونے میں تو بہت دیر ہے, تو کیا اس کو نماز دہرانی پڑے گی, عشاء دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ یہ دل میں کیسے خیال آیا؟ اللہ نے ڈالا. ڈالا کہ نہیں؟ بس اسی طرح خیال آتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا ہاں دہرانی پڑے گی. پھر جب وہ چلا گیا, وہ بچہ چلا گیا, تو قریب کے لوگوں سے فرمایا معلوم ہوتا ہے یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے آثار سے کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے. اور واقعی ہوا بھی یہی, بعد میں جا کر وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بنا, وہ بچہ جو امام صاحب کے بہت بڑے شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ دل میں کیسے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نماز نہ قضا ہو جائے, اگر واقعی نماز دوبارہ پڑھنی ہے تو کہیں نماز قضا نہ ہو جائے, نماز تو پھر قضا ہو جائے گی. لہذا دل میں خیال آیا, فوراً پوچھنے آ گئے اور پوچھا. جب آدمی کو اپنی طرف اللہ کھینچ لیتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں اس طرح خیال ڈالتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں سوت کاتنے کا کام کرتی ہوں, یعنی کپڑا بنتی ہوں, رات کے وقت میں بھی بنتی ہوں, دن میں بھی بنتی ہوں, چاند کی روشنی میں بھی بنتی ہوں, اور کبھی چراغ کی روشنی میں, جب چاند نہیں نکلتا جس رات کو تو چراغ کی روشنی میں کپڑا سوت کاتتی ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے یہ پوچھا کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر جو میں کپڑا چاند کی روشنی میں بنوں, یا وہ کپڑا جو چراغ کی روشنی میں بنوں, یا وہ کپڑا جو دن کی روشنی میں بنوں, تو میں بتاؤں اس کو, میں خریدنے والے کو یہ بتا کر بیچوں؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کیا اس سے فرق پڑتا ہے چراغ کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا اور چاند کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا, دونوں میں فرق ہے؟ اس نے کہا ہاں فرق پڑتا ہے, اور دن کی روشنی میں جو بنا ہوا کپڑا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. تو فرمایا پھر تو بتا کے ہی بیچنا پڑے گا, پھر تو بتا کے بیچو کہ دیکھو بھائی یہ رات کی روشنی میں ہے اور وہ اس وقت چاند نہیں نکلا تھا, چراغ کی روشنی میں ہے اس کی قیمت کم ہے, یہ چراغ کی روشنی میں ہے اس کی قیمت کچھ زیادہ ہے, اور کچھ چاند کی روشنی میں اس کی قیمت اس سے کچھ زیادہ ہے, اور یہ دن کی روشنی کا ہے اس کی قیمت اور زیادہ ہے, یہ بتا کے بیچو, فرق بتا کے بیچو, اور جو رات کی روشنی میں بیچا اس کا وہ بنا تھا سوت کاتا تھا, اور چراغ کی روشنی میں اس کو بتا کے بیچو اور اس کی قیمت کم رکھو. لیکن اپنے بیٹے سے فرمایا عبداللہ سے کہ ذرا جا کر تو دیکھو پیچھے کہ یہ کون عورت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, سوال اس نے ایسا زبردست سوال کیا ہے, یہ آئی کہاں سے ہے, کون عورت ہے یہ؟ ان کے بیٹے گئے, جا کر دیکھا تو وہ عورت حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی. تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو آ کر بتایا, انہوں نے فرمایا میں بھی تو سوچوں کہ اتنا زیادہ تقویٰ تو اسی گھر میں ہو سکتا ہے, ایسا تقویٰ اور ایسا سوال تو اسی گھر والے یہی گھر والے کر سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں, اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اپنا دھیان عطا فرما دیتے ہیں, تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں, جب آدمی اور اللہ ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں, اور ہمیں ایسا بنانے کے لیے اللہ نے تقوی رمضان کا مہینہ دیا اور اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون, تم پر روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, اور 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 میں ترجمہ کرتا ہوں لعلکم تتقون کا, تاکہ تم ہمارے دوست بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ہاں. کیوں ترجمہ یہ کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے دوست نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو متقی ہیں, وہی اللہ کے دوست ہیں. معلوم ہوا جو متقی تقوی سے رہتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. اور تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں, دیکھو تقوی عجیب چیز ہے, تقوی کہتے ہیں التقوی کف النفس عن الہوا. دیکھو بھائی سب سے پہلے یہ سن لو, کوئی آدمی گناہ کرے تو سب سے پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے فلاں کام کر لو. ارے میاں نماز چھوڑ دو, ابھی نہیں, ابھی تو بستر پہ رہو, بڑی سردی ہو رہی ہے, بستر میں رہو مزہ آئے گا, بڑا مزہ آئے گا. اچھا اس وقت کی نیند میں مزہ بھی بہت آتا ہے, رات بھر مزہ نہیں آئے گا اتنا جو فجر کی قضا کی نماز کی اور سردیوں میں کی, اس میں مزہ بہت, ہم بھی مانتے بہت مزہ آئے گا, مگر وہ حرام مزہ ہے. اس مزے پر اللہ کی لعنت برستی ہے, وہ مزہ نہیں ہے بلکہ وہ صورتاً مزہ ہے اور حقیقت میں وہ عذاب ہے. ارے میاں فلاں گناہ کر لو, ارے میاں جھوٹ بول لو پیسے زیادہ آ جائیں گے, ارے میاں دھوکہ دے دو, ارے بد نظری کر لو, دیکھ تو لو کیسی ہے, سمجھے. یہ پہلے دل میں خیال آتا ہے, پہلے دل میں خیال آتا ہے, عمل آدمی بعد میں کرتا ہے, دل میں پہلے خیال آتا ہے. تو تقوی کہا جاتا ہے تقوی کف النفس عن الہوا, یعنی ہوا کہتے ہیں دل کے اندر گناہ کے خیال آنے کو. جب دل میں گناہ کا خیال آئے اسی وقت اس کو پکڑ لے کہ نہیں کروں گا, ایسا نہیں کروں گا, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. یہ شعر پڑھے بزبان حال, کہ دل میں خیال آئے نا ارے فلاں گناہ کا کام کر لو بڑا مزہ آئے گا, مزہ بہت آئے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کرنے میں مزہ ہے, مزہ بہت ہے, بہت مزہ ہے, اس کا انکار کون کر سکتا ہے بھائی. بھائی فلمیں دیکھنے میں مزہ نہیں آتا, ڈرامے دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے, دنیا پاگل ہے اس کے پیچھے. بے پردہ حسینوں کو اور یہ کسی کی ماں بہو بہن بیٹی کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر وہ مزہ وہ حرام مزہ ہے. اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے خارش, خارش کے وقت بڑا جب اس کو آدمی کھجلائے, خارش کو جہاں خارش ہو رہی ہو اس جگہ کو کھجلائے تو بڑا مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. لیکن تھوڑی دیر تک کھجلاتا رہے اس کے بعد جب زخم پڑتا ہے اور خراش آتی ہے اور اس سے جو جلن ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں. اور خاص طور پہ سردیوں میں, جب سردیوں میں خارش ہو رہی ہو اور خوب ناخن بھی بڑے بڑے ہوں اور خوب کھجلا لیا, اب جو خراش آئی اور اس سے جو جلن ہوئی اور جو پانی پڑا وضو کرتے ہوئے یا اور کسی وقت, تو وہ اس کے اندر جو جلن ہوتی ہے پھر وہ جلن دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ ہے, تو گناہ بھی ایسے ہی ہے, کرتے وقت بڑا مزہ لیکن بعد میں پھر یہ جیسے خارش کو کھجانے کے بعد خارش کی جگہ میں جیسے جلن ہوتی ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے, وہ برداشت کرنی پڑتی ہے پھر. تو ایسے ہی معاملہ گناہ کا ہے. لیکن جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے, وہ تو یوں ہی کہتے ہیں نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. رب ناراض ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ نے منع کیا ہے نا. یہ جو ہے نا یہ آزمائش ہے ہماری, یہ آزمائش ہے. اللہ نے یہ حسین صورتیں بکھرا دی کہ نہ ان پر, اور بکھرا بھی دی اور نظر بھی نہیں کرنی. ایک شاعر نے کہا کہ قفس کو رکھ دیا لا کر میرے دیوار گلشن پر, گلشن کی دیوار, باغ کی دیوار پہ میرے پنجرے کو لا کے رکھ دیا. اب سارے پرندے وہاں پہ ادھر سے ادھر آرام سے آزادی سے گھوم رہے ہیں اور یہ بیچارہ پرندہ پنجرے میں یہ دیکھ رہا ہے. تو وہ پنجرہ وہ پرندہ جو پنجرے میں ہے وہ بزبان حال یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ قفس کو رکھ دیا لا کر میرے دیوار گلشن پر, چھری ہی پھیر دیتا اس سے تو سیاد گردن پر. میں دیکھ رہا ہوں سب آرام سے آزادی سے گناہ کر, وہ ادھر ادھر پرندے پھر رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, میں بالکل دیوار پہ, گلشن کی دیوار پہ, باغ کی دیوار پہ ہوں اور اس میں ہوں پنجرے میں, میں نہیں کر سکتا کچھ. بس ہم ایسے ہی ہیں بھائی, ہماری مثال ایسے ہی ہے. سارے کافر, سارے گناہگار مسلمان اور کافر آزادی سے گناہ کر رہے ہیں اور ہم شریعت کے پنجرے میں قید ہیں, ہمیں نہیں کرنا. اللہ فرما رہے تو نہ کر, ان کو کرنے دے وہ کر رہے ہیں, تو مت کر. لہذا اگر اور یہ قید بھی اختیاری ہے, چاہو تو شریعت کے پنجرے سے باہر آ جاؤ, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں, آ جاؤ, اور چاہو تو خود ہی قید رہو, مگر اس قید رہنے میں جنت ملے گی, انعام ملے گا, رحمت ملے گی, چین اور سکون اور اطمینان ملے گا. اور اس قید سے آزاد ہونا چاہو تو بھی اختیار ہے تمہیں, آ جاؤ اس پنجرے سے باہر, لیکن اس کے بعد بے چینی ہے, عذاب ہے, زحمت ہے, عذاب ہے, رحمت نہیں ہے, رحمت نہیں ہے, لعنت ہے اللہ کی, دیکھ لو خود ہی. اور پھر بالآخر جہنم ہے, فیصلہ کر لو خود ہی. تو وہ جو تاجر ہے نا, تاجر بھی حساب کرتا ہے, اگر یہ ہوا یہ ہے, اس میں تو پروفٹ ہے, اس میں لاس ہے, وہ کہتا ہے بھائی پروفٹ والا راستہ ہی صحیح ہے, جس میں بالآخر پروفٹ ہو, تو اس میں بالآخر پروفٹ ہے, قید رہنے میں بالآخر پروفٹ ہے. تو اللہ والے کیا کہتے ہیں, نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. دیکھو میرے دوستو, میں سچ عرض کرتا ہوں, دیکھو باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے, ایک باپ ہو اس کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے, اگر اس کو اس کی بیٹی کو کوئی دیکھ رہا ہو, باپ کی بیٹی کو کوئی دیکھ رہا ہو, بری نظر سے دیکھ رہا ہو, تو اس کو کتنا غصہ آئے گا, آئے گا کہ نہیں آئے گا غصہ. تو اب سمجھ لو, باپ سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے, باپ سے, ہاں باپ سے زیادہ تو ماں کو ہوتی ہے, اور روایات میں آتا ہے ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ کو ہے محبت اپنی مخلوق سے. مادرارا مہر من آموختم چون بوت شمے کے من افروختم, مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے کہ ماؤں کو محبت کرنی تو میں نے سکھائی ہے, تو اس وہ شمع جو میں نے جلائی ہے وہ کیسی ہوگی, یعنی میں جب میں نے ماؤں کو محبت کرنی سکھائی ہے, اس محبت کا نتیجہ ہے کہ گھوڑی ہو وہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, گدھی ہو وہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, کتیا ہو وہ اپنے بچے کو اس کا, وہ اپنا بچہ اس کا پیارا ہے, کوئی اور انسان ہو وہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے. یہ ان ماؤں کو اللہ فرماتے ہیں ان ماؤں کو محبت میں نے دی ہے بھیک, تو اللہ کو خود کتنی محبت ہوگی, جس نے بھیک دی ہے اس کو خود کتنی محبت ہوگی. لہذا کسی باپ کوئی باپ کو دیکھ لینا, میری بیٹی کو کوئی دیکھ رہا ہے, اس کو جتنا غصہ آتا ہے تو باپ سے وہ غصہ کس وجہ سے آیا, بیٹی سے محبت کی وجہ سے. باپ کو غصہ کس وجہ سے آیا, بیٹی سے محبت کی وجہ سے. تو اس باپ سے زیادہ اللہ کو محبت ہے اس کی بیٹی سے, اس باپ سے زیادہ اس کی بیٹی سے اللہ کو محبت ہے. لہذا اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب ہم بد نظری کرتے ہیں. سوچو, مجھے یہ جواب دو بھائی, بولو بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. جب ایک باپ کو غصہ آ رہا ہے نا, باپ سے زیادہ باپ کو غصہ آ رہا ہے محبت کی وجہ سے, اس کو جو اپنی بیٹی سے محبت ہے اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے کہ اس نے کیوں دیکھا میری بیٹی کو, اور اللہ کو اس باپ سے زیادہ محبت ہے اس کی بیٹی سے, تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا بد نظری کرنے والے پر. اب سنیے حدیث سنیے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. امام صاحب بد دعا دے دیں کسی کو, وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا, یار امام صاحب نے بد دعا دی. میری بات نہیں کرو, کوئی نیک امام صاحب ہو اللہ والے ہوں, وہ کسی کو بد دعا دے دیں, ارے تو مر جائے اللہ کرے, وہ بد دعا دے دیں کسی کو, تو وہ کیا کہے گا, یار امام صاحب نے بد دعا دے دی, یا اللہ والے امام صاحب ہیں, یار پتہ نہیں کیا ہوگا میرا, یا اللہ. اور یہاں امامت جن کے صدقے میں امامت ملتی ہے, جن کے صدقے میں امامت, ہم وہ امام بن جائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں امامت ملی نا, جن کے صدقے میں امامت ملتی ہے, جن کے صدقے میں اللہ کی دوستی ملتی ہے, جن کے صدقے میں صحابہ ہوئے, اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, وہ بد دعا دے رہے ہیں ہم ان لوگوں کو کہ اللہ لعنت فرمائیے اس شخص پر. وہ نبی میں نے عرض کیا تھا نا, وہ نبی جس نے طائف میں بد دعا نہیں دی, پتھر کھائے مگر بد دعا نہیں دی, وہ نبی جس نے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو کے بدلہ نہیں لیا, جنہوں نے 13 سال ستایا ان سے بدلہ نہیں لیا, فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے داخل ہو جائے اس کو پناہ ہے, جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو پناہ ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بھیڑ لے بند کر لے اس کو جان کی امان ہے, ہم کچھ نہیں کہیں گے اسے. لا تصریب علیکم الیوم, آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی نے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب انہوں نے ستایا, اچھی طرح خوب ستایا, مگر بعد میں کیا کہا کہ آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں, آج کوئی تم سے لڑائی نہیں. تو ہم میں بھی یہی کہوں گا کہ آج تم سے کوئی لڑائی نہیں. وہ نبی جس نے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ سارے اختیارات حاصل, جس کو چاہیں قتل کریں, مگر نہیں کیا, معاف فرمایا, طائف میں معاف فرمایا. اس نبی نے یہاں آ کر بددعا دی ہے کہ جو دوسروں کی بہو بیٹی ماں بہن کو دیکھے اے اللہ اس پہ لعنت فرما دے. لعن اللہ الناظرہ والمنظر, اور اللعنت البعد عن الرحمہ, لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو, جس کے اور جو ہم جنات سے بچے ہوئے ہیں اور جو ہم مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے ہمارے اوپر. یہ ہٹ جائے تو کچھ بھی نہیں, کوئی مصیبت آ جائے کم ہے, جو مصیبت آ جائے کم ہے. ہاں, تو بد نظری کرنے سے, کسی کی ماں بہو بہن بیٹی کو دیکھنے سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے, تو کوئی مصیبت آ جائے کم ہے, کوئی عذاب ٹوٹ پڑے کم ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظرہ والمنظورہ الیہ, اے اللہ لعنت فرما دیکھنے والے پر اور ان بے پردہ عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی پھرتی ہیں, اپنے آپ کو دکھاتی پھرتی ہیں. ایک عورت نکلی بے پردہ ہو کر, اس کو 50 آدمیوں نے دیکھا مثال کے طور پہ, تو 50 آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک بد نظری کا گناہ ملا, ایک ایک بد نظری کا, اور اس عورت کو 50 بد نظریوں کا گناہ ملا. اس عورت کو کتنے ملے؟ ان سب کا مجموعہ, ان سب کا ٹوٹل اس کو ملا, کیونکہ لعن اللہ الناظرہ والمنظورہ الیہ, جو اپنے آپ کو دکھاتی پھرے ان پر بھی لعنت فرما. اور ایک روایت میں یہ مشکات کی روایت ہے, بخاری شریف میں فرمایا زنا لعینی النظر, سن لو آنکھوں کا زنا ہے بد نظری, آنکھوں کا زنا ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بد نظری ہے, آنکھوں کا زنا بد نظری ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بد نظری کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا, تو ہم ایک پرچے پہ لکھ کے رکھیں پرچے پہ کہ او ملعون, کیونکہ بد نظری کی وجہ سے آدمی ملعون ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور, لعنت برس رہی ہوتی ہے اس پر. اور زنا العین النظر کی روح سے وہ آنکھوں کا زناکار ہو گیا. اور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم, یہ اللہ کا حکم ہے نا قرآن کریم میں, کہ اے نبی کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں, نہ دیکھیں نہ محرموں کو, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یاد رکھنا بھائی, جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ شرم گاہ کے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کے رہتا ہے. شرم گاہ کے بہت سے گناہ ہیں, بہت سے گناہوں میں سے کسی نہ کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً نظر کے بعد فوراً شرم گاہ کا ذکر فرمایا, حالانکہ نظر میں اور شرم گاہ میں کتنا فاصلہ ہے, لیکن فوراً ذکر فرمایا. وجہ اس کی یہی ہے, جس جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی. تو اس آیت کی روح سے چونکہ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے, ان کے ذریعے سے, لہذا جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا نافرمان ہوا. حکم اللہ کا, حکم کو پہنچانے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور حکم کی خلاف ورزی کرنے والا, دونوں کا نافرمان ہوا. تو یہ تین لقب ہم لکھ کے رکھیں پرچے پہ, او اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان, او آنکھوں کے زناکار, او ملعون اللہ کی رحمت سے دور جس پہ لعنت برس رہی ہو. اگر نہیں چھوٹ رہی تو یہ پرچہ نکال کے دیکھیں اسی وقت, کہ میں یہ تینوں لقبوں کا اسی وقت بد نظری کرتے ہی میں مستحق ہو گیا, یہ لقب آ کر مجھ پر چپک گئے. لعنت کا لقب بھی، ملعون کا لقب بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بھی، اور آنکھوں کا زناکار بھی. سمجھ لیں اس بات کو. یہ ہاتھ نہ گواہی دیں گے کہ ہم الٹے سیدھے ایس ایم ایس کرتے تھے، حسینوں کو الٹے سیدھے ایس ایم ایس کرتے تھے. یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم دیکھتی تھیں، یہ ہمارے یہ ظالم ہماری ہم سے دیکھتا تھا، یہ غلط مناظر کو جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور یہ والی زبان بند ہوگی، یہ یہاں ہاتھ کو زبان مل جائے گی، آنکھوں کو زبان ملے گی، کانوں کو زبان مل جائے گی، پیروں کو زبان ملے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. ارے یہ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے ارے یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ارے ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، ارے میرے پیر تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وہ کہیں گے ہاں ہاں آج کے دن ہمیں اس اللہ نے گویائی قوت کی گویائی دی ہے، ہمیں بولنے کی قوت دے دی جس نے آج ہر چیز کو بولنے کی قوت دی. اعمال نامہ بول رہا ہے، زمین بول رہی ہے، فرشتے بول رہے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا تھا، اس نے گناہ کیے تھے. یہ دیکھتا تھا چشم گوید من چنی، چشم گوید کردام غمزہ حرام. مولانا روم نے اسی کو منظر کھینچا ہے مثنوی میں، چشم گوید کردام غمزہ حرام اور گوش گوید چیدام سوء الکلام. یہ آنکھ گواہی دے گی کہ میں نے غمزے کیے. غمزہ کہتے ہیں کن ہتھیوں سے دیکھنا، ایسے کر کے پتہ بھی نہ چلے، دوسروں کو پتہ نہ چلے اور دیکھ رہے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب پتہ ہی نہیں کالا چشمہ لگا کے، کالا چشمہ بڑا خطرناک ہے، یہ لگانا ہی نہیں چاہیے، ورنہ آپ نے نفس کو گویا کہ وہ دے دی، چھوٹ دے دی. وہ کہے گا ارے کالا چشمہ ہے، اب تو دیکھ لو کہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کالا چشمہ لگا کے دیکھ رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ فرمایا اگر کوئی نامحرم سامنے سے آ رہی ہو اس وقت اپنی ٹوپی درست کرنا، اپنے بال درست کرنا، کپڑے درست کرنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام. کیوں بھائی؟ وہ جب نامحرم آ رہی ہے جب ہی آپ کو یاد آیا، بس اس سے پہلے یاد نہیں تھا آپ کو. اپنے کپڑے درست کرنا اس سے پہلے یاد نہیں آ رہا تھا، اب کیوں یاد آیا؟ یقیناً نفس کی شرارت ہے، فرمایا حرام ہے یہ. کیسی کیسی نفس کی چالیں ہمارے اللہ بزرگوں نے ہمیں بتا دی کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ عمل غلط ہے. تو آنکھ گواہی دے گی کہ ہم نے اس طرح چھپ چھپ کے چوری چھپے دیکھا ہے، غمزے کیے ہیں، غمزے کن آنکھوں سے دیکھنا، غمزہ کرنا کن آنکھوں سے دیکھنا. اور گوش گویا چیدام سوال کلام، یہ کان کہیں گے کہ ہم نے بری باتیں سنی ہیں. ہم گانے سنتے تھے، فلمی گانے یا ویسے گانے، کوئی بھی گانے ہو، گانا تو گانا ہی ہے، میوزک سنا کرتے تھے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں میوزک موسیقی یہ روح کی غذا ہے، میں کہتا ہوں ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. بس ایک لفظ اور لگا دو، موسیقی خبیث روحوں کی غذا ہے. موسیقی کیا ہے؟ خبیث روح کی غذا ہے. خبیث روح کا کیا مطلب ہے؟ ایک جمعدار تھا بھنگی، مولانا روم نے واقعہ لکھا ہے مثنوی میں. اس بھنگی کا گزر ایک دفعہ، وہ کوڑے کی ٹرالی لے کے جا رہا تھا، تو اس کا گزر ایک دفعہ عطر کی دکان کے سامنے سے ہو گیا. اب جو عطر کی دکان کے سامنے سے گزرا تو وہ خوشبو کی ایک جھونکا آیا خوشبو کا، اور وہیں بے ہوش ہو گیا وہ گر کے. بڑی کوشش کی لوگوں نے اس کو یعنی ہوش میں لانے کی، وہ آ کے ہی نہ دیا ہوش میں. ایک بھنگی وہیں سے گزر رہا تھا اپنی ٹرالی لے کے، اس نے کہا ہو یہ کیا چکر ہے؟ وہ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا بھائی پہلے اس کو یہاں سے ہٹاؤ، ادھر کی دکان کے سامنے سے یہاں سے ہٹاؤ. اور پھر اس نے کتے کا پخانا نکالا اور اس کو ایک کپڑے میں لگا کے اس کی ناک کے ادھر رکھا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، فوراً ہوش میں آ گیا. اس کی طبیعت اتنی ایسی ہو چکی تھی، کوڑے اٹھا اٹھا کر، پخانا اٹھا اٹھا کے، کہ وہ بدبو ہی کی عادی تھی, وہ خوشبو سے وہ اور اس کو نقصان ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا, اور جب وہ بدبو اس کو سنگائی گئی, پخانہ سنگایا گیا, اس سے ہوش میں آ گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جس کو موسیقی سے سکون ملتا ہے وہ ایسے ہی اسی بھنگی کی مثال ہے اس کی, جو پخانے سے ہوش میں آیا, خوشبوؤں سے ہوش میں نہیں آ رہا تھا, خوشبو سے اور بے ہوش ہو گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو موسیقی ہے یہ خبیث روح کی غذا ہے, خبیث. مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا, دیکھو انہوں نے شروع فرمایا, اس کو زندہ فرمایا تھا. ان سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ, وہ نظام الدین میں جمعہ پڑھاتے تھے, خود خطبوں میں ایک حدیث پڑھی جاتی تھی, السلطان ظل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ, کہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے, زمین میں جس نے اس کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. یہ حدیث ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بادشاہ وقت کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. تو کسی نے پوچھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ انگریز کی حکومت تھی, اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی, پوچھا حضرت یہ انگریز بھی اللہ کا سایہ ہے؟ فرمایا ہاں انگریز بھی اللہ کا سایہ ہے مگر اللہ کے غضب کا سایہ ہے. حضرت نے فرمایا ہاں سایہ تو ہے اللہ کا مگر اللہ کے غضب کا سایہ ہے. اور کیا, اور فرمایا دست گوید من چنی دزدیدام, یہ ہاتھ گواہی دیں گے ہم نے اسی طرح چوریاں کی ہیں, ہم ایسے ایس ایم ایس کیا کرتے تھے, انٹرنیٹ پہ بیٹھتے تھے اور اور فحش مناظر ہم دیکھا کرتے تھے جوانی تک. ارے بھائی میرے پاس خطوط آتے ہیں, میں جانتا ہوں. ماں باپ کہہ رہے ہیں شادی کر لو, نہیں ہے شادی کے قابل, یہ حالت پہنچ چکی ہے. اور ایک نوجوان کا تو انتقال ہو گیا اسی وجہ سے, اس کو وہ بالکل قابل ہی نہیں رہا, شادی کے قابل نہیں رہا. تو اس کو وہ خاندان میں مشہور ہو گیا, اتنا اس کو غم ہوا, فلمیں دیکھ کر اور بد نظریاں کر کر کے اس کی جوانی ہی خراب ختم ہو چکی تھی. یا اللہ یا اللہ کس طرح میں عرض کروں. تو وہ یہ حال ہو رہا ہے آج کل کے نوجوانوں کو, یہ انٹرنیٹ, یہ فلمیں, یہ ڈرامے. بھائی پنکھے کھول لیں میرے خیال میں, مجھے بھی ذرا گرمی محسوس ہو رہی ہے اور سب سو سو کر رہے ہیں. پنکھے کھول دو بھائی. دیکھو بھائی اصل میں یہ اگر کوئی سو نہ رہا ہو, دیکھیں کوئی آرام نہ کر رہا ہو تو مائک دے دیں مجھے, کوئی اگر دیکھ لیں پہلے کوئی آرام نہ کر رہا ہو, کوئی کسی کے آرام میں خلل نہ ہو. بھائی سب باہر ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بس تو مائک دے دیں بھائی, میں کیوں زور لگاؤں اپنا, پہلے کیوں نہیں بتایا یہ. دونوں تار ایک ہی طرف سے ہوں نا شاید. ماشاء اللہ اب ٹھنڈک ملی. تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ ہم ایسے ایس ایم ایس کرتے تھے. اور جب ہم یعنی اس طرح ہم سسٹم پہ بیٹھتے تھے اور انٹرنیٹ, یہ انگلیاں چلتی تھیں بٹنوں پر کی بورڈ سے, اور اس طرح ہم چیٹنگ کرتے تھے. چیٹنگ, یہ چیٹنگ نہیں ہے, یہ چانٹے ہیں, یہ اللہ کے عذاب کے چانٹے گویا ہم خود لگوا رہے ہیں. بد نظری کرنے سے, دیکھیں جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ مل جائے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے, اور بد نظری کرنے سے دل جو جسم کا بادشاہ ہے یہ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. دشمن ہے نا شیطان, شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صحت خراب, روحانیت خراب, جسم خراب اور روح بھی خراب اور جسم بھی خراب, ایمان بھی خراب, ایمان بھی خراب. اور بعض اوقات خراب کیا, ایمان ہی گیا. ایمان ہی گیا. بڑے بڑے لوگوں کا ایمان گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. دمشق کی مسجد میں الموز حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. دمشق کی مسجد میں ایک مؤذن تھا, اس وقت میناروں پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک جائے, اسپیکر ہوتے نہیں تھے, یہ بجلی ہی نہیں تھی, تو مینار بنائے جاتے تھے. میناروں پر اب بھی مینار ہوتے ہیں, لیکن مینار پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی سیڑھی کے ذریعے تاکہ دور تک آواز پہنچے. وہ مؤذن المؤذن الصالح 40 سال تک اس نے اذان دی, 40 سال. 40 سال کا عرصہ کم ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ لوگ اس کو کہتے تھے, مؤذن نہیں کہتے تھے, خالی مؤذن نہیں کہتے تھے, کہتے تھے المؤذن الصالح. ارے یہ تو نیک مؤذن ہے, یہ تو اللہ والا مؤذن ہے, 40 سال سے یہ اذان دے رہا ہے ہماری مسجد میں. وہ ایک دن چڑھا, یہ 40 سال پرانا مؤذن اذان دینے کے لیے چڑھا. اب وہ مینار پہ چڑھا, مینار ویسی اونچائی پہ تھا, سامنے عیسائیوں کا گھر تھا, وہاں اس کی نظر پڑی لڑکی پر, عیسائی لڑکی پہ نظر پڑ گئی, عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی. اترا وہاں سے, دیکھو بھائی میں سچ, اس کو یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہے, میں اذان دینی ہے, مجھے اذان دینا بھی بھول گیا. حسن دیکھ کے آدمی ہوش میں نہیں رہتا. دیکھیں اس کی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں, فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. زلیخا کو تانے دیے مصر کی عورتوں نے کہ ایک غلام پہ خادم پہ عاشق ہو گئی, تو اس نے بزبان حال یہ شعر پڑھا, مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ, اے میرے چارہ گرو تم نے اسے دیکھا بھی ہے, ذرا دیکھ لو. تو دعوت تیار کی اس نے اور سب کے لیے الگ الگ چھریوں کا انتظام کیا. وہ لیمو کاٹ رہی تھی اس وقت چھریوں سے, اور اس وقت کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ذرا یہاں سے گزرو. اب جو گزرے اور دیکھا تو ان کو یہی یاد نہیں رہا کہ ہمیں لیمو کاٹنے, انہوں نے وقفنا ایدیہن, انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں, انگلیاں کاٹ لیں, ہوش نہیں رہا, ہوش اڑ گئے. معلوم ہوا حسن دیکھ کر آدمی ہوش میں نہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سینسز میں نہیں رہتا آدمی. یہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, قرآن سے, کہ یہ حسن ہوش اڑا دیتا ہے, آدمی ہوش میں نہیں رہتا. دیکھنا بھائی وہ واقعہ یاد رکھنا کہیں میں بھول جاؤں. اور سنیے, دنیا کا خطرناک ترین زہر پتا ہے کون سا ہے؟ پوٹیشیم سائنائڈ. یہ سب سے خطرناک زہر ہے, کیمسٹری والوں سے پوچھو, کیمسٹری والوں سے جو بی ایس سی کر رہے ہوں, ایم ایس سی ہوں, آرگینک یا ان آرگینک کیمسٹری والے, ان سے پوچھو. دنیا کا خطرناک ترین زہر پوٹیشیم سائنائڈ ہے. یہ اگر کسی شیشی میں رکھا ہو آپ دیکھتے رہے اس کو, آپ کو کچھ ہوگا؟ بتائیے, دیکھنے سے کچھ ہوگا؟ جب تک کہ آپ اس کو چکھیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں. لیکن حسینوں کے پاس جو زہر ہے نا, وہ دیکھنے سے ہی اپنا کام دکھا دیتا ہے. حسینوں کے اندر جو زہر ہے نا, ان بے پردہ حسینوں میں, ان نامحرموں میں, وہ دیکھنے سے ہی اپنا کام دکھا دیتا ہے. اتنا خطرناک زہر ہے, اتنا خطرناک زہر ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہی نہیں, نظر نیچی رکھو, ورنہ تمہارا دل اللہ کا نہیں رہے گا, یہ تو ان کا ہو جائے گا, کسی اور کا ہو جائے گا. ماں باپ کہہ رہے ہیں یہاں شادی کرو, کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یہاں کرنی ہی نہیں ہے. کتنے لڑکوں کا یہ اور کتنے ہی لڑکیوں کا یہ معاملہ ہمارے پاس آیا کہ نکاح ہو چکے مگر ان کا دل کہیں اور لگ گیا. دیور اور بھابھی ہیں, ان کا دل لگ گیا آپس میں شرعی پردہ نہ کرنے کی وجہ سے, اب بھگت رہے ہیں. سارا گھر جہنم بنا ہوا ہے, ماں باپ ان کی نیندیں حرام ہو گئیں کہ ہم نے اس کا نکاح فلاں جگہ کیا ہوا ہے, ہم ان کو جواب کیا دیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں کروں گا ہی نہیں, میں تو یہاں کروں گا. یہ حال ہے, معاشرہ جہنم بنتا جا رہا ہے ہمارا. طلاقیں واقع ہو رہی ہیں اسی وجہ سے. جب تہ میں جا کے دیکھو تو یہی گناہ ہے بد نظری کا. تو وہ مؤذن نیچے اترا اور اس نے کہا, جا کے کہا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ لڑکی باہر آئی, عیسائی لڑکی. اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, تم مسلمان ہو, ہم عیسائی ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنا دین چھوڑو, اسلام کو چھوڑو, پھر شادی ہو سکتی ہے. اس نے کہا لو ابھی کہتا ہوں. یا اللہ، اس نے کہا میں بری ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، بیزار ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور وہ جو دین لے کر آئے میں اس سے بھی بیزار ہوں. یہ کلمہ کفر کہہ کے وہ اسلام سے خارج ہوا. اس نے کہا کہ اچھا اب تو شادی کر لو. اس نے کہا نہیں اب بھی نہیں، ہمارے گھر میں سور کا گوشت پکا ہوا ہے، پہلے وہ کھاؤ. وہ پکا ہوا سور کا گوشت لائی، اس نے وہ بھی کھا لیا. اس نے کہا اب کہانی اب بھی نہیں، شراب بھی رکھی ہوئی شراب بھی پیو. تو اس نے کہا لاؤ شراب بھی لے آؤ. وہ شراب بھی پی گیا. وہ اس نے کہا اب یا اب بھی نہیں، شام کو ہمارے والد صاحب آئیں گے ان سے بات کرنا. اب شراب کا نشہ جو اس پہ، کبھی اس نے شراب پی نہیں تھی، ایک دم پی تو اس کا ایسا نشہ اس پہ طاری ہوا کہ وہ مایوس ہو کے اس نے جب کہا نا ہمارے شام کو والد صاحب آئیں گے، ابھی جاؤ ان سے ملنا ان سے بات کرنا. تو دہلیز پہ اترتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، اس کی گردن ٹوٹی پاؤں پھسلنے سے، اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی. لوگوں کو جب واقعہ پتہ چلا، 3 دن تک وہ کوڑے کے ڈھیر میں پڑا رہا. 3 دن تک جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں لے جا کے پھینکا لوگوں نے. کیا عزت رہی؟ یہ وہ ہے جس نے 40 سال اذان دی، المؤذن الصالح اس کا لقب تھا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں ایک عیسائی محلے میں سے گزر رہا تھا، ایک عیسائی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، میں اس کو دیکھتا ہی رہا، مجھے اچھی لگی، دیکھنے لگا میں اس کو. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا، فنسیت القرآن کلہ، میں سارا قرآن کا حافظ تھا، سارا قرآن بھول گیا، قرآن ہی یاد نہیں رہا. اللہ اکبر. لیجئے بھائی یہ ہے حال. المؤذن الصالح کا ایمان ہی گیا، امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن چلا گیا. میرے دوستو یہ جو ہے نا، یہ آنکھیں پتہ ہے کیا ہیں؟ یہ ہیں بارڈر. کیا ہیں بھائی؟ زور سے بولو بھائی. ہاں یہ آنکھیں ہیں بارڈر. بارڈر کس کو کہتے ہیں؟ سرحد کو. اور یہ جو دل ہے نا، دل یہ کیپیٹل ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں جو ملک اپنی جنگ بارڈر پر لڑ لے اس کا کیپیٹل محفوظ رہے گا نا، تو بس ساری جنگ یہاں لڑ لو، ساری جنگ بارڈر پہ لڑ لو. اپنی نظر نیچی رکھو. گھر میں تمہارے بھابیاں ہیں پردہ کرو، خالہزاد بہنیں، ماموزاد، جتنی زاد بہنیں سب سے پردہ کرو. بتا دو ہم بھائی ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، ان کو خط لکھ دو، ایک پرچے پہ لکھ کے بھیج دو، آئندہ آپ نہ آپ ہمارے سامنے آئیں نہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے. اور ہاں جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب مل لیں گے، آپ بھی 70 سال کی ہو جائیں، ہم بھی 70 سال کے ہو جائیں، اس وقت چہرے کا پردہ نہیں رہے گا. دیکھیں اللہ نے کیسی آسانی کی ہے. ہمارے یہاں وہ قاری سرفراز صاحب ہوتے تھے، اب تو بہت صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں. جب پاکستان بنا تو وہ یہاں آ گئے، اور اس وقت ان کی خالہ زاد بہن تھی، وہ اس وقت وہ بچے تھے، یہ بھی وہ اس وقت وہاں بچی تھی، ان کے ساتھ پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ بھی 65-70 سال کی ہو گئی، یہ بھی 65-70 سال کے ہو گئے، دونوں بوڑھے. جب وہ یہاں آئی تو مل لیے وہ ان سے، علماء سے مسئلہ پوچھا کہ مل سکتا ہوں، کہ ہاں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیں چادر، میں ملنے آ جاؤں گا، آپ مل لوں گا. تو لٹھ نہیں مارنا چاہیے کہ نہیں ہم نہیں مل سکتے، چلو حرام ہے، ایسے نہیں کہیں، بس کہنے بھائی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مل لیں گے انشاءاللہ. میری خالہ زاد بہن کا وہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ بچپن میں کھیلی ہوئی تھی، پھر امریکہ چلی گئی، تو بہت عرصے کے بعد اب تو اس کی 4 بچیاں ہیں، یہاں پاکستان آئی ہو. تو اس وقت وہ پی ٹی سی ایل ہوتا تھا نا، ہمارے یہاں بھی تھا وہ، گھنٹی بجی، مجھے کیا پتا کہ وہ دوسری طرف وہ ہے، میں نے اٹھا لیا. پھر یہ اچھا تم بول رہے ہو، میں نے کہا. ہاں کہنے لگی تم سے ملاقات کا بڑا جی چاہ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں بھی بوڑھا ہو جاؤں، تم بھی بوڑھے ہو جاؤ، تم بھی بوڑھی ہو جاؤ، پھر ملاقات کر لیں گے، مجھے انکار نہیں ہے. میں نے صاف جواب دے دیا، مگر ابھی ملاقات نہیں کر سکتے. دیکھا آپ نے، میں نے لٹھ بھی نہیں مارا، وہی جب تم بوڑھی ہو جاؤ، میں بھی بوڑھا ہو جاؤں، مل لیں گے، مگر ابھی ملاقات نہیں کر سکتے. ابھی اگر ہم ملاقات کریں گے اللہ ناراض ہوں گے. بس یہ کہہ کے میں نے فون اپنی والدہ کو دے دیا, وہی یہ بات کریں ان کا فون ہے. یا تو مخلوق کو راضی کریں یا اللہ کو کر لیں. لہذا خالہ زاد بہنیں, مامو زاد, چچا زاد, اور کیا ہے تایا زاد, اور تائی اور ممانی, تائی اور ممانی اور چچی, ان سے بھی پردہ ہے. وہ کھلایا ہوگا انہوں نے آپ کو بچپن میں بٹھا کے, اور آپ کا پیشاب پخانا دھلایا ہوگا, یا آپ کو گود میں اٹھایا ہوگا اس وقت. وہ اس وقت کے احکامات تھے, اب نہیں ہے. اب تو پردہ کرنا پڑے گا. کیوں بھائی, اللہ کا بننا ہے نا ہمیں
جی,
یا نفس اور شیطان کا بننا ہے؟ بولے بھائی ادھر سے آواز نہیں آ رہی. تو بس اگر اللہ کا بننا ہے تو یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی, یہ ذرا ہیوی ڈوز ہے, یہ لینی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے بھائی, لیکن جب لے لیں گے نا پھر دیکھنا آپ کو اللہ کتنا کیا کچھ دیں گے. اللہ عزت دیں گے, سکون دیں گے, اطمینان دیں گے. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. آپ کا دل بے چین رہے گا, بے چین, بے بد نظری کرنے والے کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اس کی اپنی بیوی سے کبھی بنی نہیں پاتی. بیسیوں عورتیں وہ دن بھر میں اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت دیکھ لیتا ہے, اور اپنے ماں باپ کو کوستا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کہاں میری شادی کر دی. سمجھ گئے بھائی؟ ہاں, ایک آدمی کو بھوک لگی, وہ گھر سے باہر تھا, بھوک لگی, اور اس کو ہوٹل کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں کھانوں کی, مگر اس نے کھانا نہیں کھایا. اس نے کہا میں نے گھر جا کے ہی کھاؤں گا. گھر پر آیا, بیوی سے پوچھا بھائی کیا ہے, تو کہا کہ دال بنائی ہے میں نے. دال اس کو پسند بھی نہیں تھی, وہ والی دال بنائی اس نے جو پسند بھی نہیں تھی اس کو, اور روٹی بھی باسی ہے, مگر چونکہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے, اسی دال میں اور باسی روٹی میں اس کو بریانی اور پلاؤ اور قورمے کا مزہ آ جائے گا, اس لیے کہ بھوک کی حالت میں اس نے وہاں باہر کھانا نہیں کھایا اور گھر پہ آگے کھانا کھایا. خوب مزے لے لے کے کھانا کھائے گا وہ. اور دوسرا ایک وہ شخص ہے جس نے باہر دال روٹی کھا لی, بھوک لگی اس نے باہر ہی دال روٹی کھا لی, اس نے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کھا لی. جو بعض ایسے ٹھیلے پہ صدر میں آپ جائیں, ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں, تین چار روپے کی پلیٹ دیتے ہیں, وہ سستی پلیٹیں مل جاتی ہیں. اچھا بھائی, وہاں جا کے اس نے وہ معمولی درجے کا کھانا اس نے کھا لیا, وہاں پیٹ بھر لیا. گھر پہ آیا تو پتا چلا اوہ, گھر پہ تو آج کھیر بنی ہے, اور گھر پہ تو آج مرغی کا پلاؤ بنا ہوا ہے, اور بکرے کے گوشت کا قورمہ بنا ہوا ہے, اور کسٹرڈ بھی بنا ہے. مگر وہ کہے گا اب تو میں کھا چکا, سب پیٹ بھر کے خوب دو تین پلیٹیں اور گریوی بھی میں نے کھائی اور خوب اچھی طرح میں نے کھا لیا, تو اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی. باہر اس نے اپنی بھوک باہر مٹا لی ہے نا. ایسے ہی سمجھ لو, جو باہر بد نظری کر لیتا ہے, حسین عورتوں کو دیکھ لیتا ہے, بے پردہ عورتوں کو, اس کو اپنے گھر بیوی اچھی نہیں لگے گی چاہے کتنی خوبصورت ہو. اور جو بد نظری نہیں کرتا, نظر بچاتا ہے, گھر پہ آئے بیوی جو ہے شکل و صورت کی اتنی معصوم, اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے, مگر اس کو لیلائے عالم معلوم ہوگی, کیونکہ وہ دیکھتا ہی نہیں, کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے, بد نظری کرتا ہی نہیں, نظر خراب ہی نہیں کرتا. تو لے دے کے اپنی ہے, وہی اس کو لیلائے عالم معلوم ہوگی, چاہے خوبصورت کم خوبصورت ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھو, یہ بہت راز کی بات بتا رہا ہوں. زوجہ من بہر من لیلائے من, ہمارے حضرت کا شعر ہے یہ. زوجہ من بہر من لیلائے من, کہ مرا دادست او مولائے من. کہ میری زوجہ, میری بیوی میرے لیے میری لیلا ہے, اس لیے کہ میرے مولا نے دی ہے, مجھے نکاح کے ذریعے سے مجھے دی ہے. جب نکاح کے ذریعے سے دیے تو اللہ نے دی ہے, نکاح اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا دیا ہوا تحفے کی ہم اس کو لاتیں ماریں گے, اس کو جوتیاں ماریں گے, اس کو گالی دیں گے؟ لہذا دیکھو, بیویوں کو سنبھال کے رکھو, جن کی بیویاں ہیں ان کی خوب خدمت کرو, ان کو کچھ نہ کہو, یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے, گویا تم نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو لات ماری, یوں سمجھ لو, اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی پٹائی لگائی. اور اللہ فرما رہے وعاشروهن بالمعروف, ارے میرے بھائیو, ارے ارے ایمان والو, ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو بھائی نظر کی حفاظت کر لو, ایک کام کر لو, ایک کام نظر کی حفاظت کر لو. میں سچ عرض کر رہا ہوں, دیکھو اللہ فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم, نظر کی حفاظت پر دل کی پاکیزگی ملتی ہے, دل کی پاکیزگی ملتی ہے. دل کی پاکیزگی پر ملتا ہے کیا؟
فلاح،
قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، دل کی پاکیزگی پر فلاح ملی، اور فلاح پر کیا ملا؟ قد افلح یہ جو ہے نا 18واں پارہ، اس کی شروع کی لائنیں، شروع کی آیات ہیں، قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے ایمان والے، وہ ایمان والے جو فلاح کو پہنچ گئے وہ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کا خشوع، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے اجتناب، فضول باتوں سے بچاؤ، والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کی پاسداری، عہد کو پورا کرنے کی دولت، نعمت، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی حفاظت، اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں جو وارث بننے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک عمل ہے، صرف ایک عمل، نظر کی حفاظت پر دل کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی پر فلاح، اور فلاح پہ یہ ساری چیزیں مل گئیں، نماز کا دھیان، نماز کی حفاظت، عہد کی پاسداری، امانتوں کی پاسداری، یہ پورا جسم امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ پھر دلیل کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو خیانت کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ آنکھیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ آنکھیں ہماری اپنی، ہم مالک ہیں ان آنکھوں کے، مالک تو اللہ ہے، یہ خیانت کا لفظ بتا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو ہم جانتے ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو نا، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں، جو چوریاں کر رہی ہیں آنکھیں، دیکھ رہی ہیں ان مناظر کو جو اللہ نے منع کیا ہے دیکھنے سے، جانتا ہے، اور سینوں کے راز، دل میں گندے، جو ظاہر ہے بد نظری کرے گا وہ دل میں گندے خیالات پکائے گا، حرام لذت لے گا دل میں گندے خیالات پکا پکا کر، ہائے ہائے، دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ ٹینک ہے نا، ٹینک اس میں پانی بھرا ہے نا، ہے نا ٹینک، اگر یہی چاروں طرف سے اس کی دیواریں پھٹ جائیں تو پانی سب ضائع ہوگا نا، تو ایسے ہی دل، دل کی مثال نا ٹینک کی ہے۔ آپ جو 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 تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے تلاوت کی، آپ نے نماز پڑھی، وہ سارا ٹینک میں جمع ہو رہا ہے، نور ٹینک میں جمع ہو رہا ہے جا کے، یعنی دل جو ہے نا ٹینک ہے، اس میں نماز کا نور، آپ نے نماز پڑھی، فوراً نور آ کے جمع ہو گیا ٹینک میں، آپ نے تلاوت کی، او دل میں جلدی سے نور ٹینک میں آ کے جمع ہو گیا، آپ نے ذکر کیا، دل کے ٹینک میں نور جمع ہو گیا، اور جیسے ہی آپ نے گندے خیالات پکائے تو ساری اس کی دیواریں پھٹی اور یہ سارا نور بہ گیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے بھائی، کیا فائدہ ہوا؟ محنت بھی کی اور محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک گناہ شیطان نے کرایا اور سارا نور ضائع کر دیا۔ بھائی جتنا نیکیاں کرنا ضروری، اس سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت ضروری۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو اللہ جانتے ہیں، یہ خیانت کا لفظ ہے نا، خائنت الاعین، یہی بتا رہا ہے کہ خیانت، یہ آنکھیں ہمارے پاس امانت ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، جب مالک نہیں ہیں ہم، اس ہمارے پاس امانت ہیں تو ان کے، یہ مالک کے کہنے کے مطابق ہمیں یہ آنکھیں استعمال کرنی پڑیں گی، جیسے مالک نے کہا ہے ویسے استعمال کرنی پڑیں گی، اپنی مرضی کا اختیار تو دیا اللہ نے، ٹھیک ہے اپنی مرضی چلا لو، مگر پھر سزا بھگتنی پڑے گی، نقصان ہوگا اس کا۔ تو بابا ایک لڑکا آیا، میں سچ بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، ملتان میں ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا، ایسا یا اللہ، میں اس لڑکے، بچہ تھا، میں اس لڑکے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے شکل پہ کیا عجیب چیزیں تھیں، میں سمجھ گیا یہ معمولی لڑکا نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک محلے کے لڑکے نے خود ہی بتایا، پتا ہے یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی بتاؤ کیا ہے، میں تو پہلے ہی جستجو میں تھا۔ اس نے بتایا یہ لڑکا وہ ہے جو اپنے باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ 3 دن کے لیے تبلیغ میں گیا تھا۔ کتنے دن کے لیے؟ ہاں 3 دن میں، 3 دن کے لیے تبلیغ میں گیا۔ تبلیغ میں جا کر وہاں یہ نہیں کہا جاتا ٹی وی چھوڑو، یہ تو میں یہاں کہہ رہا ہوں، وہاں نہیں کہتے، وہاں ایک ماحول ہوتا ہے کہ دعوت کا، اللہ کے دین پر چلنے کے تذکرے وغیرہ، وہاں پر منکرات نہیں ہو، کسی نے بھی اس کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی کہ بھائی ٹی وی چھوڑ دیں، ٹی وی غلط چیز ہے. لیکن جب وہ تین دن لگا کر آیا ہے تبلیغ سے، تو اصل میں اللہ نور دے دیتے ہیں نا، نور، اس نور کی روشنی میں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. اللہ نور بنا دیتے ہیں، اس نور کی روشنی میں اس کو صحیح صحیح نظر آتا ہے، غلط غلط نظر آنے لگتا ہے خود بخود. تین دن لگا کر وہ آیا، اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں رہا ہوں. اور وہ گھر والوں کا بہت ہی چہیتا تھا. میں نے کہا بھائی، وہ لڑک گھر والوں نے کہا بھائی کیوں نہیں آ رہے تم، گھر تو آؤ. اس نے کہا نہیں، پہلے ٹی وی نکالو پھر آؤں گا، پہلے ٹی وی نکالو پھر آؤں گا. بالآخر گھر والوں نے نہ صرف یہ کہ ٹی وی نکالا، اس کو توڑا، اس کو جلایا، پھر وہ آیا، پھر وہ گھر آیا. اس نے کہا یہ ہے وہ بچہ جس کی وجہ سے گھر سے ٹی وی کی لانت نکلی. سمجھے بھائی، یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں، اس کے دل میں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، اس کے دل میں خود بخود غلط چیزوں کے خیالات، خود بخود کہ یہ غلط ہے، جو صحیح ہے اس کے خیالات آ رہے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، ارے بھائی کی. اور اگر کسی غلط اور صحیح میں اس کو شک ہو جائے تو وہ پوچھتا ہے جا کے، ارے بھائی میں یہ کام کر غلط صحیح تو نہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں غلط تو نہیں ہے، جا کے پوچھتا ہے وہ. ہاں صحیح اور غلط تو صحیح صحیح تو نظر آنے لگتا ہے، غلط بھی غلط نظر آنے لگتا ہے، جہاں اس کو شبہ ہوتا ہے پوچھ لیتا ہے وہ. یہ اللہ جس کو اپنا بناتے ہیں، اس میں اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات دیتے ہیں. سمجھ لیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو اب یہ ایک نظر کی حفاظت سے جنت الفردوس ملی، قرآن کی روح سے میں نے ثابت کیا نا. بس ایک کام کر لیں، سارا اپنا زور وہ لگا دیں کس پر؟ نظر کی حفاظت پر. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، اللہ کو بھی کتنا پیار آئے گا، ارے میرا بندہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، یہ میرے لیے میرے ڈر کی وجہ سے سب کر رہا ہے، میں نے منع کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا. یا اللہ یا اللہ. آپ اگر کسی کی بہو بیٹی کو نہ دیکھیں، اس کو پتا چل جائے کہ بھائی اس نے بے پردہ میری بہو بیٹی تھی مگر اس نے نظر بچائی، اس کے دل میں آپ کی عزت آ جائے گی، احترام آ جائے گا کہ یار دیکھو اس نے دیکھا نہیں، وہ آپ کی عزت کرے گا. برخلاف اس کے کہ دیکھ لیں تو عزت نہیں رہے گی، رہی سے عزت بھی ختم ہو جائے گی. لہذا جب اس کو آپ کے اوپر پیار آیا، اس کے دل میں آپ کا احترام آیا، تو اللہ تو اور زیادہ مخلوق سے زیادہ تو اللہ کو محبت ہوتی ہے. اللہ کتنا پیار کریں گے کہ یہ میری بندی سے نظر بچا رہا ہے میرے منع کرنے کی وجہ سے، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. ہندوستان میں ایک لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، ہندوستان کا واقعہ سناتا ہوں. اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ دنیا کی تھی نہیں. دنیا میں جتنی خوشبوئیں ہیں وہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، گلاب کی اور چمیلی وغیرہ، وہ ایسی خوشبو تھی نہیں، دنیا کی تھی نہیں، عجیب و غریب خوشبو تھی جو یہاں ملتی ہی نہیں. تو کسی اللہ والے نے اس سے پوچھا، ارے میاں نوجوان ذرا یہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آئی، کہاں سے تم یہ خوشبو تم نے خریدی؟ اس نے کہا کہ یہ خوشبو اصل میں یہ قدرتی طور پہ میرے جسم سے آ رہی ہے، یہ میں نے لگائی نہیں ہے، یہ خود ہی آ رہی ہے. اچھا کیسے آئی، کیا بات ہے؟ نہیں یہ بات رہنے دیں. کہ نہیں تو بتانا پڑے گا. جزاک اللہ بھائی. بھائی شکیل نے مجھے ٹانگیں پھیلانے کی ذرا کے لیے اسپیس دے دی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو بتانا پڑے گا تمہیں. تو اس کو بتانا پڑا. اس نے کہا بات یہ ہے، ہمارے محلے میں ایک نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی، وہ ایک دن اکیلی، وہ مجھے پتہ بھی نہیں وہ مجھ پر عاشق ہو گئی، اور ایک دن وہ اکیلی تھی، اس نے مجھے بہانے سے بلایا، ارے بھائی جان ذرا یہاں آنا، گھر میں ضرورت ہے، کچھ کام پڑ گیا. بہت ایک دم اس نے گھبراہٹ والے لہجے میں بلایا. تو میں بھی سمجھا شاید کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا، کوئی سانپ آ گیا، کوئی کتا آ گیا اندر. تو اس نے اندر بہانے سے بلا کے اور دروازہ بند کر لیا, اور دروازہ بند کر کے یہ کہا کہ اب کرو میرے ساتھ گناہ, اگر نہیں کیا تو میں شور مچا دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے, سب کو بتاؤں گی, لہذا تم اس وقت میری خواہش پوری کرو. تو اس نے کہا, یا تو اس نے کہا میں نے اس وقت اللہ سے مدد مانگی, یا اللہ میری مدد فرمائیے, میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا, اس وقت وہ بیت الخلاء ایسے فلیش نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ گھر کے باہر ایک گڑھا ہوتا تھا, گھر کی دیوار کے ساتھ ہی بیت الخلاء, اس میں گڑھا ہوتا تھا بیت الخلاء میں, بس وہ دو تختے رکھ دیے جاتے تھے, سارا پیشاب پخانہ اسی گڑھے میں جمع ہوتا تھا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے دل میں ڈالا, اس نے کہا اچھا ٹھہرو میں فارغ تو ہو جاؤں, مجھے فراغت کا تقاضا ہو رہا ہے, میں فارغ ہو جاؤں پھر میں آتا ہوں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ بیت الخلاء چلے جاؤ. میں جیسے ہی فارغ ہونے گیا, میں نے اپنے آپ کو خود ہی پیشاب پکانے میں, جو اس کا ڈھیر تھا پیشاب پکانے کا گڑھے میں, اس میں گرا دیا, اور گردن تک میرے پخانہ اور پیشاب کی بدبو, اور اس میں میں بالکل یعنی لت پت ہو گیا پیشاب پکانے میں, اور مکھیاں بھنکنے لگیں, اور اس حالت میں میں کمرے میں آیا. اس نے کہا ارے جاؤ 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 باہر نکلو, باہر نکال دیا. اور میں نے قریبی ندی میں جا کے غسل کر لیا. جیسے ہی میں ندی سے غسل کر کے نکلا ہوں, یہ خوشبو میرے جسم میں آ گئی, اور یہ آج تک جدا نہیں ہوئی. یہ خوشبو میرے جسم میں آ گئی, آج تک یہ جدا نہیں ہوئی مجھ سے, یا اللہ. اور جو جنت میں خوشبوئیں ملیں گی, جو جنت میں انعام ملیں گے, یہ گناہ سے بچا ہے. دیکھو مسلم شریف میں ایک واقعہ آتا ہے, تین آدمی سفر میں گزر رہے تھے, بارش ہو گئی شدید, انہوں نے ایک غار میں پناہ لی, غار میں ان کو پناہ لینی پڑی. تو ایک بہت بڑی چٹان آ کر ایسی گری ہے کہ غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں, اتنی بڑی چٹان کہ اس کو ہٹا نہیں سکتے, کہاں سے ہٹائیں. تینوں مل کے انہوں نے کوشش کر لی, نہیں ہٹا سکتے. اب انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, اب کچھ نہیں کر سکتے ہم, یہ جنگل بیابان ہے, کوئی یہاں گزرتا بھی نہیں ہے. اب تو ایسا کرو, کوئی تم اس عمل کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو, کوئی نیک عمل کرو, اس کا واسطہ دو, شاید یہ پتھر ہٹ جائے, شاید یہ چٹان ہٹ جائے. تو اس نے کہا ہاں. پہلا آدمی بولا, یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دو ماں باپ تھے, میں جب گھر واپس آتا تھا اپنی بکریاں وغیرہ چرا کر, تو سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے, میں ان کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ شاید اب اٹھ جائیں, شاید وہ میرا انتظار کر کے سو گئے تھے, بغیر دودھ پیے, عادت تھی دودھ پینے کی. میں ان کے سرانے کھڑا رہا کہ اب شاید دودھ پی لیں, اب اٹھ جائیں تو میں دودھ پیش کر دوں. ساری رات صبح ہو گئی اور میرے بچے بھی کہتے رہے ابا ہمیں دودھ پلا دیں, میں نے ان کو نہیں پلایا. میں اپنے ماں باپ کے احترام میں کھڑا رہا, ساری رات میں نے ان کے سرانے کھڑے ہو کر گزاری, اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا. یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے, آپ کے حکم کی وجہ سے میں نے ماں باپ کا احترام کیا ہے, تو آپ اس پتھر کو ہٹا دیجیے. تو روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, وہ ہٹ گیا. یہ منظر دیکھ کر اور دو آدمی ان سب کی ہمت بن گئی, ہو. پھر دوسرے آدمی نے کہنا شروع کیا, یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کو بات کر کے اس سے مزدوری لی تھی, مزدوری کی اجرت پر اس سے جھگڑا ہو گیا, وہ اجرت ہی چھوڑ کر چلا گیا, اجرت چھوڑ کر ہی چلا گیا, ناراض ہو کر اس نے اجرت ہی نہیں لی. میں نے اس اجرت سے گائیں خریدی, ایک گائے سے دوسری گائے, دو سے تین, پورا ریوڑ تیار ہو گیا. بہت اللہ نے اس میں برکت بھی بہت دی, بڑھتی چلی گئی, نسل ہی بڑھتی چلی گئی, اور ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. کافی عرصے کے بعد وہ مزدور آ گیا, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, کہنا بھائی لاؤ مجھے میری مزدوری دے دو. تو اس نے کہا یہ جتنی گائیں جتنا ریوڑ ہے یہ سب تیرا ہی ہے, جا لے جا. اس نے کہا ارے بھائی تم مجھ سے مذاق کر رہے, میری تو اتنی مزدوری نہیں تھی. اس نے کہا نہیں بھائی بات یہ ہے تیری مزدوری جو تھی وہ میں نے ضائع نہیں کی, میں نے اس سے ہی جانور خریدے اور وہ جانور بڑھتے گئے بڑھتے گئے, میں کیا کروں, اللہ نے برکت دے دی, اب یہ سب تیری ہیں, اسی تیری اس مزدوری سے ہی کیا ہوا تھا, سب اسی سے میں نے یہ کیا ہے, اسی میں یہ اضافہ ہوا ہے, لہذا یہ سب تیرا ہے میرا نہیں ہے, جا لے جا. وہ بھی اللہ کا بندہ اس نے ایک نہیں چھوڑا, ایک جانور نہیں چھوڑا, وہ سارے ہی لے گیا. چلو لحاظ داری میں کہہ دیتا ہے یار دو تین گائیں تو ہی رکھ لے کچھ جانور تو, وہ ایک بھی نہیں چھوڑا اس نے, وہ سب لے گیا اور میں نے بھی اس سے اصرار نہیں کیا تو ایک تو دے دے مجھے, ایک بھی نہیں دیا تو میں نے بھی کچھ اس سے اصرار نہیں کیا. یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو آپ یہ پتھر ہٹا دیجیے. وہ پتھر اور ہٹ گیا, وہ چٹان اور ہٹ گئی. اب تیسرے نے بولنا شروع کیا, یا اللہ آپ جانتے ہیں مجھے اپنی چچا زاد بہن سے عشق ہو گیا تھا, ناجائز محبت ہو گئی تھی, اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اس سے کہا پہلے تم میرے ساتھ گناہ کرو پھر میں تمہیں پیسے دوں گا. وہ بیچاری مجبور تھی, لہذا مجبوری کی وجہ سے وہ گناہ پر تیار ہو گئی, اور جب میں گناہ کے قریب ہوا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر میری مہر مت توڑ, یہ الفاظ ہیں حدیث میں, میری مہر مت توڑ اللہ سے ڈر. تو میں اس کے قریب سے ہٹ گیا, یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے ڈر سے کیا ہے تو آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے. روایات میں آتا ہے وہ پوری چٹان ہٹ گئی, تو پوری چٹان ہٹ گئی, اللہ نے انہیں نجات دی. دو دفعہ میں اتنی نہیں ہٹی تھی کہ وہ نکل سکتے باہر. یہ جو تیسرا جو اس نے بتایا نا میں اس گناہ سے بچا, اس گناہ کے برکت سے تو, اس سے بچنے کی برکت سے تو پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان ہٹ گئی. کیونکہ اس گناہ سے بچنے میں چوٹ بہت زبردست لگتی ہے, جھوٹ سے بچنا آسان ہے بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے اگر 200 وولٹ چاہیے نا تو بد نظری سے بچنے کے لیے 1000 وولٹ چاہیے. وہ آئے تھے نا یہاں بھائی سعید انور, انہوں نے بتائی تھی نا, انہیں کی مثال دے رہا. جھوٹ سے بچنے کے لیے, غیبت سے بچنے کے لیے 200 وولٹ چاہیے, 200 وولٹ کا کرنٹ چاہیے. تو بد نظری سے بچنے کے لیے 1000 وولٹ کا کرنٹ چاہیے, تب ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, سارا اللہ نے جو ہمیں تقوی کی صلاحیت دی ہے ہم ایک کام پہ لگا دیں, نظر کی حفاظت میں. جب نظر کی حفاظت کر لیں گے دل خود ہی بچے گا, دل حسینوں سے بچے گا خود بخود. آپ نظریں تو بچایا کیجئے, پیاس آنکھوں کی بجھانا چھوڑ دے, مفت میں دل کو جلانا چھوڑ دے. جس گلی میں گل ہوں تقوی کے چراغ, اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے. جاؤ ہی نہیں اس گلی میں, جان بوجھ کے لڑائی کر لو, اس لڑائی پر اللہ کے اجر ملے گا, اللہ کے اجر ملے گا. یہ قطع رحمی نہیں ہے یا حقوق و لباس کو ضائع کرنا نہیں ہے, جان بوجھ کے لڑائی کر لو بس, تاکہ آئندہ کو بھی یہ ناجائز تعلقات قائم ہی نہ ہوں. جس گلی میں گل ہو تقوی کے چراغ, اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے. بس انگریزی میں کہتے ہیں, انگلش والے بھی خوش ہو جائیں. مسٹروں کو اللہ کی محبت میں پھانسنے کے لیے, اللہ کی محبت میں پھنسانے کے لیے تھوڑی سی انگلش بولنی پڑتی, ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. اردو میں ترجمہ کہتے ہیں اس کا, نظر اوجھل پہاڑ اوجھل. یعنی آپ اگر کسی چیز کا خیال دل سے نکالنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنی نگاہوں میں نہ لائیے, بس اس کو دیکھنا چھوڑ دیں. ایک وقت آئے گا کہ آؤٹ آف سائٹ ہو جائے گی وہ, آپ اس پر نظر نہیں ڈال رہے, آپ دیکھ نہیں رہے, آؤٹ آف سائٹ ہو گئی. ایک وقت آئے گا آؤٹ آف مائنڈ بھی ہو جائے گی, اب آپ کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آئے گا. بس طریقہ یہی ہے کہ آپ ملنا جلنا چھوڑ دیں, دیکھنا چھوڑ دیں, اس کے نمبر ڈیلیٹ کر دیں, اس کی گلی سے آنا جانا چھوڑ دیں, اس کی تصویروں کو جلا دیں. بس یہی طریقہ ہے, ساری کشتیاں جلا دیں, تب کہیں جا کر توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تمہیں. شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے. لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. شکوا ہے کہ ہم تو رمضان کے روزے بھی پورے رکھے ہیں مگر وہ بات ہی نہیں, کچھ نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. کیوں بھائی؟ عبادات, نماز میں مزہ ہی نہیں آتا, ذکر میں مزہ کیوں آئے گا بھائی؟ مزہ آپ کے سامنے خوب اچھے اچھے کھانے ہوں, آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہو اور آپ کے من پسند کھانے بھی سامنے موجود ہوں دسترخوان پہ, اور آپ کھا بھی رہے ہوں خوب مزے لے لے کے. ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ تازہ تازہ غسل دی ہوئی کپنائی ہوئی لاش, پانی بھی ٹپک رہا ہے, کافور کی بو بھی آ رہی ہے, وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی. اب کھانے میں مزہ آئے گا؟ مزہ آئے گا؟ بس سمجھ لو, یہ جتنے حسین ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا لاش بنیں گے نا, لاش ہی ہے نا ان کا انجام, مرنا گلنا سڑنا ہی ہے نا. تو آپ نے ان لاشوں کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے, آپ کو عبادات میں مزہ آئے گا, آپ کو ذکر میں مزہ آئے گا, ذکر میں آپ کا دھیان لگے گا. میں تو کہتا ہوں ایسے آدمی کا دھیان سجدے کے اندر بھی وہیں جائے گا, ان حسینوں ہی کی طرف جائے گا جس کو اس نے جگہ دے رکھی ہے نا اپنے دل میں, اسی کی طرف جائے گا. نماز میں پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہے, مگر دھیان وہاں ہوگا اس کا. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, نکالو یاد حسینوں کی, خواجہ صاحب کا شعر ہے, نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے دل, یہ حسینوں کے عشق کے لیے نہیں ہے. دل کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی غیر آ جائے بغیر پوچھے تو ہم اس کو گالیاں دیں گے نا, ارے منحوس, تو پتہ نہیں کیا کیا ہم اس کو گالیاں دیں گے کہ تو یہاں کیوں آ گیا, نکل یہاں سے, مغلظات کہہ کر اس کو باہر نکالا جائے گا. اور یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ کے غیر میں ہم نے کسی اس کو جگہ دی غیر کو, اس دل پر اللہ کے جوتے برستے ہیں, جوتے. وہ جوتے نظر نہیں آتے, محسوس ہوتے ہیں. وہ جوتے نظر نہیں آتے, محسوس ہوتے ہیں. ایسے دل پر جس میں حسینوں کو جگہ دی گئی ہو اللہ کو چھوڑ کر, اس دل پر اللہ اپنے عذاب کے جوتے برساتے ہیں. ہتوڑے دل پہ ہیں, مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. یہ عشق مجازی ہے, کیا لوٹے اس کے مزے, کیا حاصل ہوا؟ لہذا بس اللہ کے بنے. اور اللہ کے بننے کا طریقہ میں نے ایک عرض کر دیا کہ سارا زور نگاہوں کی حفاظت سے لگا دو, آؤٹ آف سائٹ کر دو, آؤٹ آف مائنڈ بھی ہو جائے گا. جب آپ کا دل خالی ہو جائے گا فوراً اس میں اللہ آ جائیں گے. اب شعر سن لیجیے, انگریزی اور اردو کی شادی. تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ, نہیں اس میں, تم اس میں پاؤ گے مولا کی ہولی فیٹ. ہولی فیٹ مبارک قدم, ہولی مانے مبارک, فیٹ مانے قدم, فٹ کی جمع فیٹ. تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ, نہیں نظر حرام سے جو دل تمہارا نیٹ نہیں. نیٹ اینڈ کلین کہتے ہیں نا, نظر حرام کر کے تمہارا دل نیٹ اینڈ کلین نہیں رہا. جب کوئی نیٹ اینڈ کلین جگہ نہ ہو تو آپ وہاں قدم رکھتے ہیں, وہاں پخانا پڑا ہوا آپ وہاں قدم رکھیں گے. تو اللہ کے ہمارے دل میں نظر حرام کی وجہ سے, بد نظری کی وجہ سے گندگی بھر گئی ہے, پخانا بھر گیا بد نظری کا, اس میں اللہ کے مبارک قدم کیسے آئیں گے اس دل میں؟ تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ, نہیں نظر حرام سے جو دل تمہارا نیٹ نہیں. اور دوسرا شعر, یہ اس کا منظر تو میں نے خود جہاز میں دیکھا کہ ہوسٹس سے ہو ٹچ سیٹ لی کنارے پر, کہ جیسے پلین میں اس کے علاوہ سیٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ایک صاحب ڈان اخبار, اور جہاز خالی تھا, جہاز خالی, ہم لوگ واپس آ رہے تھے, جہاز خالی, بے شمار سیٹیں خالی پڑی تھیں, تو جہاز بھی بڑا تھا, مگر وہ ڈان اخبار لیے یوں جھکے ہوئے تھے ایسے, اور جو مقصد تھا اس میں کامیاب ہو رہے تھے وہ. تو مجھے یہی شعر یاد آ گیا کہ ہوسٹس سے ہو ٹچ سیٹ لی کنارے پر, کہ جیسے پلین میں اس کے علاوہ سیٹ نہیں. تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ, نہیں نظر حرام سے جو دل تمہارا نیٹ نہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ہمارے حضرت سے, وہ ہینڈ کیری جو ہوتے ہیں نا, جو جہاز میں ہینڈ کیری کرتے ہیں, اس پر گلشن اقبال کا پتہ لکھا ہوتا, وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی اچھا حضرت والا سے اچھا آپ بھی گلشن میں رہتے ہیں, میں بھی گلشن میں رہتی ہوں. حضرت نے فرمایا میں نے ایک نظر اس کی طرف نہیں دیکھا اور میں اور نظر نیچی کر لی. اس نے کہا آپ گلشن میں کس طرف رہتے ہیں, کون سی گلی میں رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اور چونکہ یہ ان کا پبلک ڈیلنگ سے تعلق ہوتا ہے, یہ سمجھ جاتی ہے کون بدماش ہے اور کون نیک ہے. وہ سمجھ گئی کہ کوئی اللہ والا ہے, مجھے میری یہاں دال نہیں گلے گی. سیدھی اس ایئر ہوسٹس نے اپنی راہ لی. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں احرام باندھے میں, سفید رنگ کا احرام, اور ایئر ہوسٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے کیا پسند کریں گے کہ پہلے ٹھنڈا لے آئیے پھر چائے لے آئیے, دونوں ہی لے آئیے. سمجھا؟ وہ بھی سمجھتی ہیں کہ بدماش آدمی ہے. یہ جن کا پبلک ڈیلنگ سے تعلق ہوتا ہے نا, دن رات لوگوں سے ملنا جلنا, وہ سمجھ جاتے ہیں, ان کی نظر ایک نظر سے سمجھ جاتے ہیں کہ بدماش آدمی ہے, غلط آدمی ہے, گندا آدمی ہے. وہ تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کو بات کرنی پڑتی ہے, ڈیوٹی ہے ان کی, ان کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے, مگر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ کون بدماش ہے اور کون اللہ والا ہے. یہی وجہ ہے میر صاحب سے, ہمارے حضرت کے جو میر صاحب ہیں ان سے تعویذ لکھوایا ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس نے کہ میرا تعویذ لکھ دیں, میرا جو شوہر ہے مجھے مارتا ہے, اس کے بدسلوکی کرتا ہے میرے ساتھ. میر صاحب نے حضرت سے پوچھا, حضرت نے فرمایا ہاں لکھ دے. میر صاحب نے نظر نیچی کر کے اپنی جیب سے کاغذ نکالا, نظر نیچی کیے ہوئے اس کو کاغذ لکھ کے دے دیا اور تعویذ لکھ کر دے دیا. تو آپ دیکھیے وہ سمجھ جاتی ہیں کون اللہ والا ہے اور کون بدماش ہے. لہذا یہ پتہ اس وقت چلے گا جب خوب ایئر ہوسٹس آ کے ہم سے پوچھے کیا پسند کریں گے. تو جب آپ کی نظر نیچی رہے, استقامت کا امتحان اس وقت ہوگا جب کوئی خوش قامت سامنے ہو. یہ مت دیکھو کتنا آدمی تہجد پڑھ رہا ہے, کتنا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے. یاد رکھیے گا, دوستی کا معیار اللہ نے یہ نہیں بنایا. دوستی کا معیار اللہ نے بنایا کیا, ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ نے یہاں نہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المصلون, ان اولیاءہ الا المتہجدون. جو تہجد پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, جو تقوا سے رہتے ہیں وہ میرے ولی ہیں. نفلی نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں, تہجد پڑھنے والے بہت ہیں, صدقات دینے والے بہت ہیں, لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہے پھسل جاتے ہیں, بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. یہی اصل امتحان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب.